بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، اردو بہشت کی 27 مئی کی 17 اور شوال کی 15 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت کیجیے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ لوٹے کون ہیں، ساری دنیا کے سامنے وہ لوٹے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ان کو بچانے کے لیے نکتے ڈھونڈ رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے تہران بیجنگ اسلام آباد تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیا ہے۔ ایک برطانوی میڈیا ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس فن لینڈ کی سرحد پر جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں کو منتقل کر رہا ہے۔ اور یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلباء تنظیموں نے کہ وفاق نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں خاتون فلسطینی رپورٹر کی شہادت پر مغربی حلقوں کی خاموشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ لوٹے کون ہیں، ساری دنیا کے سامنے وہ لوٹے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ان کو بچانے کے لیے نکتے ڈھونڈ رہا ہے۔ سوابی میں پارٹی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سوابی اسلام آباد سے قریب ہے، اور جب میں اسلام آباد آنے کی کال دوں تو آپ لوگوں نے مجھے وہاں ملنا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد آئیں گے، اور جو اسلام آباد نہیں آ سکتے وہ سوابی میں ہی نکلیں اور بتائیں کہ غلامی نامنظور ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، جب ہندوستان کے لوگ انگریز کی غلامی کر رہے تھے، اس وقت یہاں کے لاکھوں لوگوں نے انگریزوں کے لیے قربانیاں دی، مگر کسی نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان غلام تھا، غلاموں کی عزت نہیں ہوتی۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسی طرح جب 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے قربانیاں دی، 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، ہماری فوج نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں امریکیوں سے 3 گنا زیادہ قربانیاں دی، مگر کسی نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ الٹا الزام لگایا گیا کہ پاکستان کی وجہ سے امریکہ جنگ نہیں جیت سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے ملک پر 10 سال حکومت کی، اور مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان اسٹوجز کے 10 سالہ دور حکومت میں پاکستان پر 400 ڈرون حملے ہوئے، ان دونوں حکمرانوں نے ان ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آج پھر ان کو ہمارے ملک پر سازش کے تحت مسلط کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، وہ کبھی اپنے بیرونی آقاؤں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے۔ پاکستان کے تجارتی شہر کراچی کے علاقے کھارادر میں واقع ایم اے جنا روڈ پر بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکے میں خاتون جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایم اے جنا روڈ پر میمن مسجد کے قریب دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ کھارادر میں امام بارگاہ کے قریب دھماکے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس افسر زبیر خان نے بتایا کہ کاغذی بازار میں ایک امام بارگاہ کے قریب پولیس موبائل کھڑی تھی جب ایک موٹر سائیکل نے اسے ٹکر مار دی جس سے دھماکہ ہوا۔ سٹی ایس پی علی مردان کھوسو کا کہنا تھا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایک بم دھماکہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے سے پولیس موبائل تباہ ہوئی اور ایک پولیس افسر زخمی ہو گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے تہران بیجنگ اسلام آباد تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیا ہے۔ چین اور پاکستان کے ساتھ ایران کے پارلیمانی دوستی گروپ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ کا کہنا تھا کہ تہران بیجنگ اور تہران اسلام آباد تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری ڈویژن کے سربراہ مہدی سفری نے چین اور پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں اقتصادی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں ایران پاکستان سرحدی منڈیوں کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دفتر خارجہ میں ہونے والے اس اہم اجلاس میں ایران چین پارلیمانی گروپ کے سربراہ اور ارکان کے علاوہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور وزارت خارجہ کے متعلقہ عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور اراکین پارلیمان کے مختلف سوالوں کے جوابات دیے۔ ایک برطانوی میڈیا ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس فن لینڈ کی سرحد پر جوہری وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں کو منتقل کر رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایک برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹ پیپر نے دعویٰ کیا ہے کہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے روسی میزائل یونٹ فن لینڈ کے ساتھ ملنے والی ملک کی سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مرر اخبار کے مطابق پیر کو جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں الیگزینڈر موبائل میزائل یونٹ کی تعیناتی کے منظر کو دیکھا جا سکتا ہے جو بظاہر ایک ہائی وے سے فن لینڈ کی سرحد تک سفر کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو ہیلنسکی کی جانب سے نیٹو میں شمولیت کے لیے اپنی تجویز کا باضابطہ اعلان کرنے کے فوراً بعد ریلیز کی گئی تھی۔ اس اقدام کی روسی صدر ولادیمیر پوتین نے طویل عرصے سے مخالفت کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ 7 الیگزینڈر بیلسٹک میزائل سسٹم فن لینڈ کے ساتھ روسی سرحدی شہر کی طرف روانہ ہیں۔ یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ تنظیموں کے وفاق نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں خاتون فلسطینی رپورٹر کی شہادت پر مغربی حلقوں کی خاموشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامک ایسوسی ایشنز آف ایرانین اسٹوڈنٹس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے جان بوجھ کر شیرین ابو عاقلہ کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس واقعے پر یورپی ملکوں، انسانی حقوق کے اداروں، یورپی سوشل میڈیا اور صحافیوں کی حامی تنظیموں نے معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ اگر ایسا واقعہ کسی یورپ مخالف ملک میں انجام پاتا تو اسے جنگی جرم قرار دیا جاتا اور سنگین ترین پابندیوں کا بہانہ بن جاتا، مگر افسوس کہ شیرین ابو عاقلہ کے قتل کے بارے میں یورپی یونین نے چپ ساتھ رکھی ہے۔ یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ تنظیموں کے وفاق کے جاری کردہ بیان کے مطابق یورپی ممالک یمن، فلسطین اور افغانستان سے لے کر یوکرین تک دنیا میں رونما ہونے والے مختلف واقعات و حوادث میں اپنے سامراجی مفادات کو انسانی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے فوجی نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کے ایک بار پھر وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اتوار کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے شمال مغربی اردن کے علاقے کفر قدوم پر حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اسلامی مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیل کو سخت ترین انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے مقدسات پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ فلسطین ٹوڈے کے مطابق حماس کے ایک سینئر رہنما اسماعیل رضوان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی دشمن اور اس کی سازشوں کے مقابلے میں استقامت ہی بہترین آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم استقامتی محاذ کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی بدولت پوری طرح آمادہ ہے اور مقوضہ علاقوں میں اس کی واپسی بہت قریب ہے۔ اس سے پہلے تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے یوم نکبہ کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ آج ہم میں صہیونی حکومت کو انتباہ دینے اور پوری سرزمین فلسطین میں اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں سرزمین فلسطین میں غاصب صہیونیوں کے جرائم کا جائزہ لیں گے جو 74 برس سے جاری ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تازیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تازیہ نگار ناصر شیرازی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں راشد عباس نقوی صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی، بہت شکریہ۔
اس سال یوم نکبہ یعنی سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے قبضے کی برسی خاص حالات میں منائی گئی، لیکن اس سلسلے میں ان خاص حالات کی طرف جانے سے پہلے میں ایک کلی تجزیہ غاصب صہیونی حکومت کی ناجائز حیات کے 74 برسوں کے بارے میں آپ سے سننا چاہیں گے۔
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خود غاصب صہیونی ریاست کا قیام
جی،
لیکن اس سے پہلے زائنسٹ نظریے کا وجود
جی،
یعنی اگر ہمیں وہ زائنسٹ جو افکار و نظریات ہیں وہ پوری طرح اگر واضح ہو جائیں تو اس کے بعد ان 74 برسوں کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ریاست کا قیام تھا، خود اس کی ماہیت کیا تھی، یا اس نظریے کے پیچھے کون سے ایسے عوامل تھے کہ جس کی بنیاد پہ ضروری تھا کہ وہ اس جگہ کا انتخاب کریں، اور پھر اگر زمان و مکان دونوں بھی آپ کر لیں کہ کیوں 1948 کا انتخاب کیا گیا اور کیوں فلسطین کی ہی سرزمین کو اس کام کے لیے انتخاب کیا گیا، تو یہ ایک اچھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی بحث ہے، کہ اس پہ یقیناً ہمارے ناظرین کو جو محققین ہیں اس پہ کام کرنا چاہیے، چونکہ بعض دفعہ ہم جب درمیان میں کسی موضوع کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روایتی قسم کا ایک مقابلہ ہے دو قوموں کے درمیان، یا ایک نے آ کے قبضہ کیا دوسرے نے آ کے اس پہ مثلاً چھڑانے کی کوشش کی، جبکہ یہ نہیں ہے۔ زائنسٹ نظریہ ایک بہت پیچیدہ قسم کا نظریہ ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے ان کا ایک اپنا ایک نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی کے خواہاں ہیں، اور اپنے آپ کو وہ زائنس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق سمجھتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو مخلوق بھی ہے دنیا میں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ دوسری یا تیسری درجے کے شہری ہیں، اور انہیں بعض زائنسٹ جو ان کے پروٹوکولز ہیں جو باقاعدہ چل رہے ہیں ان پروٹوکولز کے مقابل بعض کا اس ہستی سے یا اس کائنات سے حذف ہونا ضروری ہے, یعنی ان کا ان نسلوں کا یا ان افراد کا جو ہے وہ اگر اس کائنات سے اس دنیا سے ان کو ختم کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے زائنسٹ کے نظریے کے مطابق. باقی جو ہوں وہ بھی غلام ہوں, یعنی کسی کو برابر کا شہری کبھی بھی زائنسٹ نظریے کے اندر نہیں سمجھا جاتا. اب یہ اس نظریے کے ساتھ جو ریاست تشکیل پاتی ہے تو اس کے نتائج تو آپ کے سامنے یقیناً آئیں گے کہ جو سب کو اپنے علاوہ سب کو یعنی جانوروں کی مانند سمجھتے ہیں. اب انہوں نے ایک سرزمین کا انتخاب کیا فلسطین, اب اس کی بھی ایک اپنی ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے کہ کیوں آخر فلسطین جیسی سرزمین. اب فلسطین کا ایک اپنا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے, ایک اس کا اسٹریٹجک اپنا جو جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے جو وسائل ہیں اور ان کی جو اپنے معدنی ذخائر کے عنوان سے ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے, پھر اس کو ایک سینٹرل مقام حاصل ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خود مسلمانوں کا جو قبلہ دوم کہیں یا موجودہ قبلہ کہیں یا مثلا حرمین شریفین کہیں ان کا وجود اور اس کے لیے ان کا پلان, کیونکہ مرکزیت بالآخر یہ زائنسٹ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے ان کے اگر مقابلہ ہوگا تو اسلام محمدی سے ہوگا. لہذا اسلام محمدی کے جتنے شاعر ہیں جتنے بھی ان کے طاقت کے سرچشمے ہیں ان پہ ان کی نظر ہے اور ان کو انہوں نے ختم کرنا ہے, اور اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ تاکہ یہاں سے بیٹھ کے وہ اپنے اس پورے جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ نیل سے فرات والی ایک بات کرتے ہیں, پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی ایک بات کرتے ہیں, اور جتنے دنیا کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے جو ایک اصل فکر تھی پوری دنیا پہ, یا جس کو ہم آج کے جدید دور میں ایک قطبی نظام کہتے ہیں, یا جیسے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ایک ہی کسی نظریے کا پوری دنیا پہ غلبہ پانا, تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو پھر آپ کو غاصب صہیونی حکومت کی اس ریاست کی ماہیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب ہم انہوں نے اس راستے کو طے کرنا ہے, پوری دنیا کو فتح کرنا ہے, پوری دنیا کو غلام بنانا ہے. آغاز انہوں نے کیا ہے فلسطین سے, بیت المقدس سے. اب ان 72-74 سالوں کے اندر اگر ہم اس تحریک کا جائزہ لیں تو انہوں نے اسی طرف قدم بڑھا ہے, لیکن مقابلے میں وہ پہلے مرحلے میں ہی الجھ گئے ہیں. یعنی جن فلسطینیوں کے ساتھ ان کا یعنی سامنا ہوا ہے وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ پوری دنیا سے ہم سلیکٹو لوگوں کو لے کے آئیں گے, ان کا ایک بہشت موعود کا ایک تصور تھا, ایک دنیا میں ایک جنت کا تصور تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور سب وہ ہم فکر ہوں گے, ہم نظریہ ہوں گے اور یہاں سے پوری موومنٹ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گی. لیکن یہ خواب رہا. یعنی درست ہے بہت اتار چڑھاؤ آئے, بہت ساری مشکلات فلسطینیوں کو رہیں, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فلسطین کے بارڈر سے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا, بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے اندر انہیں اپارتھائیڈ والز اور دیواریں بنانے پڑی اور محدود سے محدود اور اپنے اس میں ہوتے گئے. لیکن 74 سالہ ایک تاریخ ہے, اور اس تاریخ کے اندر جو وہ نظریہ لے کے آئے تھے ابھی تک تو اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری جو ایام گزرے ہیں یا جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آخری چند سالوں کا دورانی ہے, اس میں تو جو مختلف انتفاضوں کے نتیجے میں جو صورتحال بنی ہے, اس وقت تو نہ 48 کی جو مقبوضہ سرزمین ہے وہ ان کے لیے امن کی جگہ ہیں, نہ غرب اردن ویسٹ بینک ان کے لیے کوئی پرسکون جگہ رہ گئی ہے, غزہ پٹی تو ویسے ہی ایک جہاد و عظمت و قربانی کے لیے مشہور ہے, تو اس وقت تو وہ خود جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محاصرے میں غاصب صہیونیوں کو, چاہے وہ کہتے رہیں کہ ان کے یہ ہے وہ ہے, لیکن اس وقت عملاً محاصرے میں, اور یہ محاصرہ سیاسی محاصرہ بھی ہے, ملیٹنٹ محاصرہ بھی ہو گیا ہے, سفارتی محاصرہ بھی ہو گیا ہے, جتنے زندگی کے شعبے بنتے ہیں. اس وقت بدترین صورتحال میں ہے کہ اس وقت خود باراک ایہود جیسے جو ان کے بڑے ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ اس میں پچھلے دنوں یہ بیان چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اسرائیل 80 سال پورے کر لے, یعنی 74 سال کے ابھی ہیں, تو وہ انہیں ابھی یہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ 80 سال تک بھی پہنچے. یہ ان کا دعویٰ ہے, ہمارا دعویٰ تو اپنی جگہ پہ, یا جو فلسطینی موومنٹ ہے ان کے جو اہداف مقاصد ہیں وہ اپنی جگہ پہ, وہ خود شکست خوردہ ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ
چند سالوں برس تک باقی
چند سالوں کے اندر جو ہے وہ نابود ہو جائیں گے.
بہت بہت شکریہ. ناصر شیرازی صاحب سے بھی اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ. اچھا صفدر رضا صاحب سے بر ناصر شیرازی صاحب سے رابطہ نہیں, صفدر رضا صاحب سے. جی صفدر صاحب السلام علیکم.
السلام.
میری آواز آ رہی ہے آپ تک یا نہیں؟
جی آ رہی ہے.
جی صفدر رضا صاحب, مغربی طاقتوں کا بنیادی ہدف کیا تھا اس ناجائز حکومت کی تشکیل سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان علاقوں کو فلسطین میں یہودیوں کی بسانے اور ایک ملک دینے کو, یورپ نے جو یہودیوں پر ظلم کیا, اور وہ ظلم صرف ہٹلر کا جنگ عظیم دوم کے دوران کا ظلم نہیں تھا بلکہ عمومی طور پر یورپ میں یہودیوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن اور ان پر بہت ظلم و ستم کیے جاتے تھے اور ان کو بہت ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا, حالانکہ وہ ان کے وائٹ تھے, لیکن مذہب کی اختلاف کی وجہ سے یہودیوں کی زندگی اجیرن تھی, اور یورپ نے اپنے اس احساس کو چھپانے کے لیے چاہے کہ وہ یورپ میں ایک علیحدہ جگہ دے کر ان کو ایک ملک دیتے, جس کی وجہ اگر وہ ملک بن جاتا تو آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ترقی بھی کرتا, آگے بھی بڑھتا, کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا. لیکن انہوں نے سرزمین عرب میں جب یہودیوں کو لا بسا کر اس کے حقیقی اوریجنل مالکوں کو وہاں سے دربدر کیا اور ایک مصنوعی ملک بسایا, جس پر اگر ہم عالم کی تاریخ دیکھیں تو اسرائیل کو چند لاکھ لوگوں کو اور ایک چھوٹے سے انکلیو جس کا نام فلسطین ہے اور جو بڑھتا بڑھتا اب کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کو بچانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا, دنیا کا سب سے وسیع اور مہنگا فوجی بجٹ صرف چند لاکھ یہودیوں اور چند ہزار کلومیٹر مربع زمین کو بچانے کے لیے, اسرائیل نامی ملک کو استقرار دینے اور اس کو رکھنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلب اسلام میں اس خنجر کو گھونپنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے پر وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی خواہشات کو دبائے رکھیں گے, اور مسلمانوں کو اگرچہ وہ بہت سارے ملکوں میں فلسطین کے ساتھ ساتھ آزادیاں دے رہے تھے, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی اسرائیل ان کی ایک آؤٹ پوسٹ ہے جس کے ذریعے مسلمان عوام اور مسلمان ملکوں پر اپنا استبدادی اور نیو کولینیلزم کا قبضہ جاری رکھنے کے لیے وہ اس کو ایک آؤٹ پوسٹ کے طور پر, وہ اپنے ایک فوجی چھاونی کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے.
پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. جبریل اتا لیلۃ اسرا و جبریل امی پیغام میں آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فلعی تو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کو اپنا رہنما قرار دو اور اس کی مخلصانہ نصیحتوں کو غور سے سنو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دراصل قرآن حکیم کی تعبیرات کا کمال ہی یہی ہے کہ اس میں قدرت کی ظاہری نشانیوں کو غیبی حقائق کے لیے بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ ایک عام انسان بھی اس سے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دلیل کے طور پر اخذ کر سکتا ہے، اور بالغ نظر دانشور، حکیم یا فلاسفہ بھی انہی الفاظ و تعبیرات میں اپنا مدعا پا کر اس پر مزید غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ عقلی دلائل اور براہین کی روشنی میں ان حقائق کو تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ کائنات کی ظاہری نشانیوں کو دلیل کے طور پر پیش کیے جانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ اس کتاب مبین میں ضمنی طور پر مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے مسائل کی طرف بھی اجمالاً اشارات و کنایات کیے گئے ہیں، لیکن اصل مقصد ان علمی حقائق کا بیان نہیں ہے، بلکہ غیبی حقائق کو تسلیم کرانا ہے، جن کے لیے بطور دلیل ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے سورہ مومنون میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک جگہ ارشاد الہی ہوتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر ہم نے اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنایا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈی بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ کیسی شان والا ہے اللہ تمام صناؤں سے بڑھ کر۔ اس آیت قرآنی میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے، جدید علم الجنین سے حرف بحرف اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یورپ کے بڑے بڑے اطباء یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ ان حقائق کا اظہار 1400 برس پہلے کس طرح کیا گیا ہے۔ لہذا بے شک یہ بھی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا علمی اعجاز ہے، جس کا مقصد اللہ کی قدرت اور شان تخلیق کا اظہار ہے۔ لیکن یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ اسی بنیاد پر ہم قرآن کو علم جنین کی کتاب قطعاً قرار نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس علم کی تمام جزوی تفصیلات کو جو ابھی تکمیل طلب ہیں قرآن پر مسلط کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن حکیم کی شان کتاب ہدایت کی رہے گی اور علمی اعجاز اس کی صداقت کی دلیل۔ دراصل کسی جدید یا قدیم انسانی علم کی فنی جزیات سے اسی حد تک اس کا رشتہ جوڑا جا سکتا ہے جو اس کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ ہوں، اس کے بعد وہ قطعی اور یقینی بھی ہو۔ پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن کریم میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کے تمام رہنما اصول بتا دیے ہیں۔ یہ کتاب انسان کے لیے ایک مکمل دستور الحیات ہے، جس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ گویا قرآن حکیم کا بنیادی مقصد انسان کے فکر و نظر اور عمل و کردار کی صحیح سمت متعین کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ پر ایمان، اس کی وحدانیت کے اقرار، رسالت کی ضرورت و اہمیت، قیامت اور حشر و نشر کے واقع ہونے کی معقولیت اور دوسرے اعتقادی امور کو باور کرانے کے لیے اس تمام کائنات ہی کو ایک بڑی نشانی اور واضح دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ واقعی جو بھی انسان بغیر کسی تعصب کے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور اس تمام کہکشانی نظام پر غور و فکر کرے گا، تو وہ ضرور ان میں کائنات کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی خطبات میں مدلل طور پر قرآن حکیم کی عملی اور عقلی نوعیت کی طرف اشارہ کر کے قرآنی آیات بینات ہی کے حوالے سے بے شمار نشانیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اسی لیے عقل و تدبر رکھنے والے لوگ قرآنی آیات کے مطابق ہمیشہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، خدایا تو نے یہ ساری کائنات فضول پیدا نہیں کی ہے۔ علامہ اقبال اپنی فکر کے مطابق اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے خطبات میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں وسعت اور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، بلکہ ہم کائنات میں اہم تبدیلیاں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور لیل و نہار کی حرکت کے ساتھ ہم زمانے کے خاموش اتار چڑھاؤ کا بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی سوچ اور مذہب میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہمیشہ آیات الہی کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور آیت کے خاص حصے کو لے کر اپنی فکر کے مطابق اور اپنے فائدے کے لیے غلط ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی آیت کے سیاق و سباق کے ساتھ پورا پڑھا جائے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر توجہ دی جائے، تو آیت کے معنی و مفہوم بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل سے شیطانی وسوسوں کو پاک کرے، اور پاکیزہ دل کے ساتھ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم کے تمام احکام و دستورات انسان کے نفسانی خواہشات اور حیوانی میلانات کے موافق نہیں ہیں۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق خواہشات رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ اس بنا پر فطری بات ہے کہ جہاں قرآن انسان کے حیوانی و نفسانی خواہشات کے برخلاف بولے گا، انسان اس سے ذرا بھی خوش نہ ہوگا، اور جہاں آیات قرآن اس کی نفسانی خواہشات کے موافق ہوں گی، وہ کشادہ روئی کے ساتھ ان کا استقبال کرے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ ضیاء فاطمہ جوہی رضوی صاحبہ، بڑا باغ، حسین آباد، لکھنؤ، یوپی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام پابندی سے سنتی ہوں، خصوصاً پروگرام صبح امید بہت ہی پابندی سے سنتی ہوں۔ اگر یہ پروگرام نہیں سن پاتی ہوں تو بہت ہی شدید انتظار رہتا ہے، لہٰذا ہمیشہ تقاضا کرتی رہتی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام ہے، اس پروگرام سے زندگی میں نکھار آتا ہے، سبھی کو سننا چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو تو پابندی سے سننا چاہیے۔ اس پروگرام پیش کرنے کے لیے ریڈیو کے اراکین لائق مبارکباد ہیں۔ اور سامعین، محترمہ ضیاء فاطمہ جوہی رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ قافلہ لمبی مسافت طے کر چکا تھا، ہر شخص کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، جانور بھی تھک کر چور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا۔ چنانچہ اسی جگہ قافلے کو روک دیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قافلے کے ہمراہ تھے۔ تمام قافلے والوں کی طرح آپ بھی اونٹ سے نیچے اتر آئے، اور ہر آدمی کی یہی کوشش تھی کہ جلد سے جلد وہ چشمہ آب تک پہنچ جائے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کر لے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری سے اترنے کے بعد چشمہ آب کی جانب چل پڑے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد آپ بغیر کسی سے کچھ بتائے ہوئے واپس لوٹ آئے اور اپنے مرکب کی جانب بڑھنے لگے۔ اصحاب اور یاران رسول انتہائی تعجب کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید یہ جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور وہ یہاں سے واپس چلنے کا حکم جاری کرنے والے ہیں۔ سب کی نگاہیں رسول اکرم پر لگی ہوئی تھیں اور ہر شخص نیا فرمان سننے کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنا کان لگائے ہوئے تھا۔ سب لوگ اس وقت اور زیادہ حیران ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر بند اٹھایا اور اپنے اونٹ کی کمر باندھنا شروع کر دی، اور پھر اس کام سے فارغ ہو کر جلد ہی وہ چشمہ آب کی طرف لوٹ آئے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے فریاد شروع کر دی، اے اللہ کے رسول، آخر آپ نے یہ حکم ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیا کہ اس خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو جاتا؟ آپ نے بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی اور کام کے لیے دوبارہ واپس آ گئے، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ اس کام کے لیے ہمتن آمادہ تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے کام میں دوسروں کی مدد نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے ایک مسواک ہی کیوں نہ لانی ہو، یعنی چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا، کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسے خود ہی انجام دینا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 اردی بہشت، 15 شوال اور 17 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ شوال سن 3 ہجری قمری کو صدر اسلام کے مشہور شاعر اور خطیب ابو الطفیل عامر کنانی پیدا ہوئے۔ وہ برسوں تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کے سچے ساتھی اور وفادار تھے۔ ابو الطفیل عامر کنانی نے بیشتر اشعار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہے ہیں۔ پندرہ شوال سن 252 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی کی شہادت ہوئی۔ آپ نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم انتہائی کرامات کے حامل تھے۔ ان کے فضائل میں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کئی ہستیوں نے آپ کی تائید و توثیق کی تھی اور وہ ان سے حدیث نقل کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی عباسی خلیفہ معتزد کے ظلم و جور کے باعث ہجرت کر کے موجودہ تہران کے قریب شہر رہ آ گئے اور یہیں آپ کا مزار واقع ہے۔ سترہ مئی سن 1426 عیسوی کو جہاز رانی کے فنون کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کا پہلا اسکول باضابطہ طور پر پرتغال میں قائم ہوا۔ اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد مذکورہ شعبے میں شاگردوں کو تعلیم اور جغرافیائی دریافتوں کو توسیع دینا تھا۔ اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد مذکورہ شعبے میں شاگردوں کو تعلیم اور جغرافیائی دریافتوں کو توسیع دینا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کے قیام سے حاصل ہونے والے شاندار نتائج سامنے آ گئے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کے اسکول قائم کر دیے گئے۔ سترہ مئی سن 1865 عیسوی کو پیرس میں دنیا کے 20 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں مواصلات کے شعبے میں پہلے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سے بین الاقوامی ٹیلی گراف یونین کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح کا بین الاقوامی منشور مرتب کر کے اس کی منظوری دی گئی۔ اس دن کو مواصلات کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ 1932 عیسوی میں میڈرڈ کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اس یونین کا نام تبدیل کر کے بین الاقوامی مواصلاتی یونین ITU رکھ دیا گیا اور اس کے پورے منشور پر نظر ثانی کی گئی۔ سن 1947 سے ITU باضابطہ طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ خاص شعبوں کا ایک جز بن گئی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی 1969 میں باضابطہ طور پر اس کا رکن بنا۔ سترہ مئی سن 1990 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر، محقق اور صحافی عبد الرؤف عروج کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری سن 1932 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں حیدرآباد دکن سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر وہ پاکستان چلے گئے۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، جہاں روزنامہ امروز سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی چلے گئے اور اس شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کراچی میں وہ متعدد اخبارات و جرائد سے وابستہ رہے۔ عبد الرؤف عروج کی تالیفات میں اردو مرثیے کے 500 سال، بزم غالب، فارسی گو شعرائے اردو اور خسرو اور عہد خسرو قابل ذکر ہیں۔ ستائیس اردی بہشت 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی جنگی جہازوں نے خلیج فارس میں امریکی جنگی جہاز اسٹارک پر حملہ کیا اور 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ عراقی فوج نے جنگی جہاز اسٹارک پر حملے کے فوراً بعد اس کو غیر ارادی حملہ قرار دیتے ہوئے امریکہ سے معافی طلب کی اور اس کا تاوان ادا کرنے کی حامی بھری۔ امریکہ نے جو ہمیشہ سے اپنے جنگی جہازوں اور فوجیوں پر حملے سے متعلق بہت حساسیت رکھتا ہے، اس سے آسانی کے ساتھ صرف نظر انداز کر دیا، کیونکہ امریکہ اس جنگ میں ایران کے خلاف عراق کی حمایت کر رہا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفئ كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه